ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول إني الأول العرب رمى بسام في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورب الهبلة وهذا السمر وإن أهدنا ليدعو كما تدعو الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعذروني على الإسلام خبت إذن وضل سعي. یہ عنوان جو تھا باپ کا بیان چل رہا تھا کئی فقان و عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابی و تخلیہ من الدنیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی اور ان کا گزر بسر کیسا تھا اور یہ لوگ دنیا سے کس طرح اپنے آپ کو الگ اور دور رکھے ہوئے تھے, تو اس کو بتلانے کے لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ روایتیں آئیں, یہ مزید روایتیں پیش کر رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیس ابن ابی حازم نے فرماتے ہوئے سنا, انی الاول العرب رمى بسام فی سبیل اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت سعد اشرۂ مبشرہ میں سے ہیں, یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس والا علاقہ جو فتح ہوا اور کسرا کی طاقت ٹوٹی, اس جنگ میں یہی سپہ سالار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفہ جب آباد ہوا یہ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے گئے تھے, تو اس کے آباد ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا. کوفہ کے بعد لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کچھ شکایتیں کی. وہ لوگ وہاں مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گورنر حاکم حکمران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. ان شکایتوں میں ایک بات یہ بھی تھی, یہ نماز بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کر, ان کی عادت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ویسے بھی آپ نگرانی رکھتے تھے اور اگر کوئی شکایت وغیرہ آئی تو اس سلسلے میں ان کا محاسبہ ان سے پوچھ تاچھ جو کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو وہاں سے کوفہ سے مدینہ منورہ طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگوں نے آپ کی بہت ساری شکایتیں کی, یہاں تک کہ نماز کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے. تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدیم الاسلام ہونا بیان کیا, گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو حضرات شروع میں ایمان لائے تھے ان میں سے یہ بھی ہیں, اور پھر جو جتنے بھی متقدمین ہیں شروع میں اسلام لانے والے, وہ انہوں نے اسلام کے خاطر بہت سی تکلیفیں اٹھائی, مشقتیں برداشت کی. تو اسلام اور ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر بتلایا میں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا اس کے مطابق ہی میں تو نماز پڑھتا ہوں, اور پھر بتلایا تفصیل. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآت نماز میں کیسی ہوتی تھی, کتنی مقدار ہوتی تھی اور نماز میں کیسے کرتے تھے, اس سلسلے میں جو روایتیں پیش کی ان میں یہ واقعہ بھی ہے, اس کو بھی پیش کیا جاتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز میں قرات کرتے ہوئے دیکھا سنا, اس طرح وہ قرات کرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی اور یہ موقع دیا. اور گویا جب جو آدمی اتنے زمانے سے اسلام لایا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو, اسلام اور ایمان کے خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی ہو, بھلا اس کے اوپر اگر ایسا الزام لگایا جائے کہ اس کو نماز بھی برابر صحیح پڑھتے نہیں ہیں, تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے جیسا یہ کہتے ہیں کہ میری نماز بھی برابر نہیں ہے, تب تو گویا یوں سمجھیے نا کہ میری ساری محنت رائے گا اور بیکار گئی, کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم جیسا حال ہو جائے گا کہ اسلام کے خاطر اتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد بھی نماز جیسی نماز اہم عبادت وہ بھی برابر مجھے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا آیا نہیں. تو ان کی بات اگر مان لی جائے اور ان کو سنا جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو قدیم الاسلام ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور ایمان کے لیے جو تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی تھی ان کو جو بیان کیا, اسی سلسلے میں یہ عبارت بھی ہے. یہ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, انی لاول العرب رما بسامین فی سبیل اللہ. ویسے یہی روایت شمائل ترمذی کے اندر ہے جس میں اس سے پہلے ایک جملہ مزید ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں جس نے جو ہے اللہ کے راستے میں کافر کا خون بہایا. تو یہ وہ جملہ یہاں نہیں ہے, اس کے بعد کے دو جملے ہیں کہ میں گویا میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا, اور تیسرا انہوں نے وہ بیعت لایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے اور جنگ میں شریک ہوئے تھے. اس وقت کا حال مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پاس کھانا نہیں تھا, تو ہم جو ہے درختوں کے پتے چباتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے اور ہماری باچھوں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے. تو اب یہ جو جن تین واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, یہاں تو دو ہیں شمائل میں, جیسا کہ میں نے کہا تیسرا بھی ہے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے کافر کا خون بہایا. یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے. ہجرت سے پہلے جو لوگ مکہ مکرمہ میں اسلام لائے تھے, ان کے لیے نماز پڑھنا, اسلامی عبادت کو ادا کرنا, یہ بھی مشرکین کی زیادتیوں اور ان کے ظلم اور زور کی وجہ سے مشکل, کھل کر وہ نماز بھی پڑھ سکتے نہیں تھے, چھپ چھپ کے پڑھنا پڑتا تھا. ایک مرتبہ چند مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ سے آبادی سے نکل کر باہر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کر رہے تھے, اسی دوران مشرکین کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی, اور جو ہے انہوں نے ان کو وہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور ان کو تکلیف پہنچانا شروع کیا. تو اسی میں دونوں میں تو تو میں ہو گئی, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اونٹ کا ایک جبڑا, پرانا اونٹ کا جبڑا جو ہوتا ہے وہ ہڈی بڑی ہوتی ہے, وہ پڑا ہوا تھا, اٹھا کر کے کافر کو مارا, ایک مشرک کو, جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا. اسی کو گویا وہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے کافر کا خون بہایا اللہ کے راستے میں. اور دوسری بات جو یہاں بھی ہے, انی الاول العرب رما بسامی فی سبیل اللہ, میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. ہجرت کے بعد سن ہجری ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک چھوٹی سی لشکر کی ٹکڑی, حضرت عبیدہ جو ہے ابن حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے, تو یہ عبیدہ ابن حارث ان کی سرکردگی میں اور ان کی سرداری میں صحابہ کی ایک ٹکڑی بھیجی تھی مشرکین کے مقابلے کے لیے. چنانچہ دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی اور دونوں طرف سے تیر چلے, اور سب سے پہلا مسلمانوں کی طرف سے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. گویا یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یہ بتلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ گویا ایمان اور اسلام کے معاملے میں بہت پرانا آدمی ہوں, یہ اپنا قدیم الاسلام ہونا. آگے ورائتنا نغزو وما لنا طعام الا ورق القبلۃ وهذا الثمر, اور ہم نے میں نے اپنے آپ کو دیکھا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمارے لیے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے جنگ کے واسطے, اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کیکر کے پتوں اور ان کی پھلیوں کے علاوہ اور کچھ تھا. یہ جو ہے ایک سریا ہے جس کو غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں اسی عنوان سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ویسے حضرات جو ہے اہل سیر اس کو سریا ہی سے تعبیر کرتے ہیں, اس کو سریت الخبت بھی کہتے ہیں. خبت کہتے ہیں وہ درخت کے اوپر لکڑی مار کر کے اس کے پتوں کو جھاڑنا, تاکہ لکڑی ماری جائے تاکہ نیچے پتے گریں. تو یہ حضرات ان کا لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اشرے مبشرہ میں سے ہیں, ان کی سرکردگی میں 300 حضرات صحابہ مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف قبیلہ جوہینا کے پاس بھیجا تھا. تو ان کو جو توشہ دیا گیا تھا کھجوریں کھانے کے لیے, وہ توشہ بہت قلیل تھا تو وہ ختم ہو گیا. آخر میں تو لوگوں کو ایک ایک کھجور دی جاتی تھی امیر لشکر کی طرف سے. اس روایت میں ہے غالباً حضرت جابر اس واقعے کے نقل کرنے والے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان سے راوی نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا, نہ جاؤ کا اس کی بھی قدر اس وقت ہوئی جبکہ وہ بھی ملنا بند ہو گیا. تو بہرحال جب یہ کھجوریں جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا تو اس لشکر میں حضرت سعد بن عبادہ جو سعید الانصار ہیں انصار کے قبیلے خزرت کے سردار ان کے بیٹے قیس بن سعد بھی تھے اور حضرت سعد جو حضرت قیس کے والد ہیں بڑے سخی تھے. تو حضرت قیس نے اس ساحلی لوگوں سے قرض کے طور پر ادھار کے طور پر اونٹ خریدے کہ بھائی میں اس کی قیمت جو ہے وہ کھجوروں کے ذریعے سے جو باغ میں ہمارے پیداوار ہوگی اس کے ذریعے سے میرے ابا کے باغ میں ادا کروں گا. ویسے ان کے اپنے ذاتی مالکی کے باغ نہیں تھے, سارے باغات کے مالک ان کے ابا تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھی ماتاہتی میں رہتے تھے. بارہ تین اونٹ خریدے ذبح کیے پھر خریدے ذبح کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جو ہے لشکر میں تھے. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ ابا کے نام پہ لے لے کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کل جا کر کے ان کے ابا نے منع کر دیا کہ میں نہیں دیتا تو پھر یہ ان آج صحیح ادا کیسے ہوگا اس لیے آپ ان کو منع کر. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمن اس طرح ادھار اونٹ خرید کر کے لشکر والوں کو کھلانے سے ان کو روک دیا. اب پھر وہی فاقہ شروع ہوا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ وہ سمندر کے ساحل پر ٹھہرے ہوئے تھے بڑی مچھلی ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرح جس کو عربی زبان کے اندر امبر کہتے ہیں یہ وہل مچھلی جو ہے بہت بڑی اللہ نے باہر جو ہے دریا کی موجوں کے ذریعے سے پھینکی اور اس مچھلی کا اتنا زیادہ گوشت تھا کہ یہ 300 کا لشکر 18 دن تک برابر پیٹ بھر کر کے کھاتا رہا. وہ جو بھوک کی وجہ سے ان کے جسموں میں ضعف اور کمزوری آ گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور جو ہے بارہ کچھ گوشت سوکھا اپنے ساتھ بھی لے آئے. تو یہ اس موقع پر کچھ دن ایسے گزرے تھے کہ ان کو درختوں کے پتے جھاڑ کر کھانے کی نوبت آئی تھی. اسی کو کہتے ہیں ویرائی تو نہ نبز, میں نے اپنے آپ کو ہمیں ہمارے ساتھیوں اور مجھے دیکھا کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلے تھے. وما لنا طعام الا ورق الحبلت وعادت ثمر, اور ہمارے پاس جو ہے کھانے کے لیے سوائے کیکر کے پتوں اس کی پھلیوں کے اور کچھ نہیں تھا, اور جو ہے اس کی کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے. وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذُوقُ كَمَا تَذُوقُ الشَّاطُ, اور ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بھی ایسا جیسا کہ بکریوں کا یعنی مینگنی کی طرح سوکھا سوکھا نکلتا تھا. یہ جو چکنا چپڑا نکلتا ہے وہ تو چکنا چپڑی خوراک کھانے ہی سے نکلتا ہے. تو کہتے ہیں مالا وہ خلتون, وہ کوئی نرم نہیں بلکہ وہی مینگنیوں کی طرح سخت ہوتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سمبا اسباد بنو اسدین تو ضروری علیہ السلام, اب یہ گفا کے جس قبیلے کے لوگوں نے ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ قبیلے بنو اسد تھا. کئی بنو اسد کے لوگ جو ہے اسلام کے معاملے میں جو ہے مجھ پر عیب لگاتے ہیں, گویا یوں کہتے ہیں کہ اس کو نماز بھی صحیح پڑھتے آتی نہیں. خب تو اذن مد اللہ سائی, اگر ایسا ہی ہے کہ اتنی ساری اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی میری نماز ہی درست نہ ہو تو یوں سمجھا جائے گا کہ میں تو بڑا خسارے میں ہوں اور میری محنت کیا ہو گئی رائے گاہ اور بیکار گئی. تو بہرحال یہاں اس روایت کو جو لائے ہیں وہ جو فاقے کی وجہ سے ان کو پتے کھانے جو پڑے تھے اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا گزر بسر کیسا ہوتا تھا, ایسے زمانہ ایسے اوقات بھی آتے تھے ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کھانے کے لیے غذا نہیں ہوتی تھی تو پتے چبا کر کے اپنی ضرورت پورے کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر بسر بتلانے کے لیے اس روایت میں انہوں نے پیش کیا ہے. حدثنی عثمان قال حدثنا جریر عن منصوری عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینۃ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبض. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تب سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی پورے 10 سال جو آپ نے گزارے کہاں مدینہ منورہ میں, آپ کے گھر والوں نے کبھی گیہوں کی روٹی 3 دن تک مسلسل نہیں کھائی. گویا کھانے کے لیے آپ کے گھر والوں کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی, یہ 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ ملی کبھی ملی کبھی نہیں ملی. اسی سے ان کا گزر بسر کیسی مشقت کے ساتھ ہوتا تھا, فقر و فاقے کے ساتھ ہوتا تھا, سادی وہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنی اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق وهو الازرق عن مسر بن قدام عن هلال عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وانہا قالت ما اکل آل محمد اکلتین فی یوم الا احداهما تمر. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک دن میں 2 وقت کا کھانا اگر کھایا تو اس میں ایک کھانا جو ہوتا تھا وہ کھجور کی شکل میں ہوتا تھا, یعنی یہ اناج وغیرہ نہیں, اناج اتنا تھا ہی نہیں میسر جس کی وجہ سے 2 وقت اس کو کھانے کے طور پر استعمال کیا جائے, کیونکہ کھجوروں کے وہاں باغات تھے تو کھجوریں البتہ میسر ہوتی تھیں. تو گویا اگر دن میں 2 مرتبہ کھانے کی نوبت آئی بھی تو ایک کھانا تو صرف کائے کا ہوتا تھا, کھجور ہی کی شکل میں ہوتا تھا, غلہ وغیرہ کی شکل میں نہیں ہوتا تھا. اس سے گویا ان کی وہی فقر و فاقہ والی حالت. اور جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ اور اسی طرح حضرات امہات المومنین اور حضرات صحابہ کا یہ سب اختیاری تھا, باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا, پھر بھی آپ نے اپنے لیے جو ہے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا. اور خود حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ جو ہے پورا گھر میں بھر دیا کرتے تھے, اس کے باوجود حضرات امہات المومنین وہ سب کیا کرتی تھی, صدقہ خیرات کی کثرت کے نتیجے میں جو ہے ان کے خود کے بھوکا رہنے کی نوبت آتی تھی. حدثنا احمد بن ابی رجائی قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وانہم قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم وحشبه من لیف. صدر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا, اس کے اندر کا بھراوا جو تھا وہ کھجور کی چھال تھی. جیسے ہمارے اندر لحاف گدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا بھرتے ہیں, روئی بھری جاتی ہے نرم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا گدا جو ہے کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اندر کا بھراوا کھجور کی چھال تھی. وہ ہے آپ کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی ہی کو بتانا مقصود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں شمائل کے اسباق کے اندر, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تو آپ کا بستر جو تھا وہ ایک ٹاٹ تھا, ٹاٹ, اور وہ ٹاٹ جو ہے دوہرا بچھایا جاتا تھا, اسی پر آپ آرام فرماتے تھے. حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم نے یوں سوچا کہ اس دوہرے کو اگر چوہرا کر دیں, ڈبل کا ڈبل کر دیں تو ذرا نرم ہوگا اور حضور کو راحت زیادہ ملے گی. یہ سوچ کر کے میں نے اس کو چوہرا کر دیا. صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے پوچھا, دریافت فرمایا, آج آپ نے کیا بچھایا تھا میرے لیے؟ کہا وہی روزانہ والا بستر. ہاں البتہ اتنا تھا کہ روزانہ دوہرا بچھتا تھا, آج چوہرا کر کے بچھایا تھا. کہاں آج اس کی نرمی نے مجھے نماز سے روک دیا, نے جو اس وقت پر اٹھنا چاہیے تھا اس کے بجائے اٹھنے میں کیا ہوئی, دیر ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پیش آ سکتی ہے تو ہم اگر نرم بستروں پر سوئیں اور پھر امید رکھیں کہ جو ہے ہمیں بھی توفیق مل جائے گا کی تہجد کی اٹھنے کی, مشکل ہے. اس لیے ہر چیز جو حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بارہ, یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر سادہ تھا اسی کو بتلانے کے لیے بجائے ہیں. حدثنا حبۃ بن خالد قال حدثنا حمام بن یحیٰ قال حدثنا قتادہ قال کنا ناتی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم وخبازہ قائم فقال کلو فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا رغیفا مرققا حتی رہق باللہ ولا رہا شاتا سمیتا بیعیہ قدو. حضرت خطالہ یہ تابعی ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا فتوحات کی کثرت کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس بھی مال و دولت کی ریل پیل تھی. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نان بھائی یعنی روٹی پکانے والا باورچی جو تھا وہ موجود ہوتا تھا اور وہ روٹی پکا رہا ہوتا تھا. تو ہم کو آیا ہوا دیکھ کر حضرت انس فرماتے ہیں بھائی کھاؤ, اور روٹی میں کیا پکتا تھا وہ چپاتی. تو حضرت انس فرماتے ہیں فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا رغیفا مرققا, کہ میں نے مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ چپاتی یعنی پتلی روٹی دیکھی بھی ہو. اللہ نے آپ کو میسر فرمائی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی نہیں. آپ نے دہتہ لہے قبیلہ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ولا راس شاتن سمیتن, اور چونکہ اس وقت خوشحالی تھی صاحب فتوحات کی وجہ سے, حضرات صحابہ بکریاں بھی جو ہے سالم بکری بھونی ہوئی وہ ان کے یہاں پکتی تھی, لوگوں کو کھلاتے تھے کھاتے بھی تھے. حضرت انس بھی, حضرت انس نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی سالم بکری اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھی, یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زندگی اور آپ کا گزر بسر, آپ کا گزران بڑا سادہ تھا. اسی کو بتلانے کے لیے گویا اس روایت کو پیش کیا ہے. حدثنی محمد بن مثنى قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قالت كان ياتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا نوطا باللحي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر پورے پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ ہم پورے مہینے میں آگ جلاتی نہیں تھی. یعنی بھائی آگ چولہا تو جلا ہے اس وقت جائے گا جب کچھ پکانے کے لیے بھی ہو, کوئی گھر میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی تھی جس کو چولہے پر پکایا جا سکے, اس لیے چولہا جلانے کی نوبت پورے پورا مہینہ آتی نہیں تھی. تو پھر کیا کھاتے پیتے ہوں گے, کہیں نما ہوا تمر اور ماں کھجور اور پانی, کوئی اسی پر گزارا ہوتا تھا. اور کھجور کے ساتھ پانی کا تذکرہ کیا, یہ بھی اس لیے کہ کھجور بھی پوری پیٹ بھر کر ہوا کرتی نہیں تھی, اس کی کمی کو پانی کے ذریعے سے پورا کیا جاتا تھا. کھانا کم ہوتا ہے تو آدمی وہ کھا کر کے پھر پانی دو گلاس زیادہ پی لیتا ہے تاکہ وہ جو ضرورت ہے بھوک کی وہ پوری ہو جائے. تو الا انوتا باللحن, البتہ کہیں سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ گیا تو پھر اس کو گویا پکانے کی اور کھانے کی نوبت آتی تھی. وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا, ورنہ عموماً پورا مہینہ اسی طرح گزر جاتا تھا.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و ادوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بھی بے انتہا قبول فرما جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاشرت کی درستگی عطا فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو تو اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.